بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سب سے پہلے جناح میڈیکل کالج کے ان تمام عزیزوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس نورانی محفل کا انعقاد کیا، آپ کو بھی دعوت دی اور ہمیں بھی، تاکہ ہم مل بیٹھ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سجائی گئی اس محفل میں اور اس مجلس میں اپنی معرفت میں اضافے کا کچھ سامان فراہم کر سکیں. جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مناتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہمارا سماجی معاشرتی، وہ پہلو ہے جو نظر آتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم سب کچھ خاص ایام میں یا خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا غم منا رہے ہوتے ہیں. خوشیوں میں، خوشیوں کے آثار ہماری زندگی اور ہمارے رہن سہن میں نمایاں ہیں. جب خوشیوں کے ایام ہوتے ہیں تو خوشی کے آثار لوگوں کے چہروں پر، لوگوں کے لباس پر، لوگوں کے رہن سہن پر نمایاں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے غم کے ایام میں غم کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا کلچر ہے، یہ آپ کی تہذیب ہے، یہ آپ کے معاشرتی رویوں کی عکاسی ہے. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور ان کا غم بھی اسی کلچر کا ایک مظہر ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ایسی حکمت کار فرما ہے؟ اگر اس بات کو ہم سمجھ سکیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کربلا کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، امام حسین کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو ایک معاشرتی روٹین، سماجی رویے اور انسانی زندگی کے تقاضوں کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیں تو اس میں، اس واقعے میں اور کسی اور بڑے واقعے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا شدت اور ضعف کے علاوہ. کوئی بھی واقعہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے، اور جب متاثر کرتا ہے تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر، آپ کے گھر پر، آپ کے محلے پر نظر آتے ہیں. آپ کی گلی میں اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جائے تو اس گلی کے اندر موجود گھروں میں اونچی آواز سے کوئی ڈیک نہیں بجاتا. اگر شادی ہو رہی ہو تو پھر کوئی اونچی آواز سے مرثیہ اور نوحے نہیں لگاتا کہ دوسروں کے ہاں شادی ہو رہی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں تو میں غم مناؤں، نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ آپ کے سماجی اور معاشرتی رویے ہیں. میرا خیال ہے جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا اس سماجی رویے سے بالاتر ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا تعلق سماجی رویوں اور معاشرتی روشوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس عالمگیر منصوبے سے ہے جس کے تحت کربلا کا واقعہ جنم پایا ہے. اس بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے کہ دین آخری دین ہے جو آیا ہے ہمارے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام کی حیثیت سے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، پہلی بات. یہ ذرا میں آپ سب کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دیں لیکن توجہ کے ساتھ، تاکہ ذہن میں رہے کہ میں آپ کے ذہن میں کون سا نقطہ بٹھانا چاہتا ہوں جو میری نگاہ میں بہت اہم ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی جب اس نقطے تک پہنچیں تو سمجھیں کہ ہاں واقعی یہ نقطہ قابل غور ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے عند اللہ یعنی اپنے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر آخری دین قرار دیا، اور اس کے بعد فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے، اس کی نعمتیں آ چکی ہیں، اب اس کے بعد نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی ہونی ہے. یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا. دین کی تکمیل کے بعد جب ہم خود قرآن پر غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک نوید سناتا ہے، قرآن ہمیں ایک بشارت دیتا ہے. وہ بشارت دین کی تکمیل سے عبارت نہیں ہے بلکہ دین کی توسیع اور دین کے غلبے سے عبارت ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن متعدد جگہوں میں ہمیں متوجہ کرتا ہے اور عالم بشریت یعنی انسانی معاشرے کے لیے ایک ایسے معاشرے کا، ایک ایسی حکومت کا، ایک ایسے سماج کا تصور دیتا ہے جہاں پر عدل ہو اور ناانصافی نہ ہو، جہاں انصاف ہو ناانصافی نہ ہو، جہاں پر عدل ہو ظلم نہ ہو، جہاں پر سچائی ہو جھوٹ نہ ہو، جہاں پر مساوات ہو عدم مساوات کا تصور نہ ہو، جہاں پر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو لیکن ان کو نظم دینے کے لیے اور ظلم سے بچانے کے لیے کسی سپاہی کی، کسی فوج کی، کسی پولیس کی، کسی ڈنڈے کی ضرورت نہ ہو، ایک ایسا تصور قرآن دیتا ہے ہمیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، وَنُرِيدُ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اَنَّمُنَّ کہ ہم احسان کریں. احسان یعنی اپنی مخلوق کو یہ احساس بھی دلائیں اور کہیں کہ بھئی یہ ہم ہی تم پر اتنا بڑا احسان کر سکتے تھے. اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ نہیں انسانوں کو جن کو زمین کے اوپر کرپشن کا شکار کیا گیا، جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جن سے ان کا حق چھینا گیا، اس میں چھوٹا مظلوم بھی شامل ہے، بڑا مظلوم بھی شامل ہے، بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، مظلوم مظلوم ہے. جیسے آپ خود پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے اتنی دولت چاہیے بیت المال میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ جتنا دوسروں کو ملے گا اتنا تمہیں ملے گا. کہا نہیں، میری یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. فرمایا کہ میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں کہ میں لوگوں کے مال و متاع کی اور بیت المال کی حفاظت کر کے اس کو اس کے اہل اور حق تک، حقدار تک پہنچا سکوں. اگر مجھے کسی چیونٹی کے منہ میں موجود گندم کی پوست، گندم کا چھلکا چھیننے کے لیے کہا جائے کسی چیونٹی کے منہ سے، اور اس کے عوض مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے، تو علی ابن ابی طالب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ چیونٹی کے منہ سے چھلکا چھیننے کا ظلم کرے اور اس کے عوض اس کو پوری دنیا کی حکومت ملے. یہ وہ اللہ کے عدل کا مظہر ہے جو علی ابن ابی طالب کی حکومت کی صورت میں زمین میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. جب آپ اس تصور کے ساتھ قرآنی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر جن لوگوں کو کمزور کیا گیا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان کو زمین کی حاکمیت دیں، ان کو زمین ان کے حوالے کر دیں، ان کو زمین کا وارث اور مالک بنا دیں. نجعلہم ائمتن، اور ان کو زمین کی امامت دیں، زمین کی خلافت دیں، زمین کی حکومت دیں، زمین کی ولایت دیں. زمین سے مراد ایک ٹکڑا نہیں ہے، زمین سے مراد ایک قطعہ ارضی نہیں ہے، کل زمین اور ہر وہ حصہ ہے جہاں پر انسان بستا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب جب دین مکمل ہو گیا تو دین کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ اپنے مظلوم، پابرہنہ، ننگے پیر، بھوکے اور ستم دیدہ بندوں کو زمین کی حاکمیت، زمین کی ولایت، زمین کی امامت اور زمین کی وراثت اور زمین کی مالکیت عطا کرے گا، اور ان کو حاکم بنا کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گا جس کا تصور رسول خدا نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد جتنے بھی جامعہ شناس، سماج شناس، معاشرہ شناس، بڑے بڑے مفکرین تھے، انہوں نے اس تصور کو انڈوس کیا اور بیان کیا ہے. وہ تصور کیا ہے کہ انسانیت کی انتہا ایک ایسے معاشرے پر ہوگی جہاں پر انسان اس طرح کی زندگی بسر کریں گے جہاں اطمینان اور سکون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور کہا کہ گھر ہوں گے دیواریں نہیں ہوں گی، کمرے ہوں گے دروازے نہیں ہوں گے. پوچھا جاتا تھا اس کا مطلب کیا ہے، کہتے تھے کہ دیواریں بنائی جاتی ہیں کسی باہر کے خطرے سے بچنے کے لیے، جب خطرہ ہی نہیں ہوگا تو دیوار کی ضرورت بھی نہیں آئے. معاشرہ ہوگا، پولیس نہیں ہوگی. وہ کیسے؟ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے نظم و نسق کے لیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے. جب معاشرے میں ہر شخص تربیت پا کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ کوئی جرم کرنے کا سوچے نہیں، تو پھر پولیس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب چوری کا اندیشہ ختم ہو جائے، تو چور ختم ہو جائے کسی معاشرے کے اندر، تو پھر پولیس بنانے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. اس لیے کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر بھی، میں گیا ہوں اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جہاں پر گزشتہ 80 سالوں میں، 70 سالوں میں جب سے پاکستان بنا، کوئی ایک چوری کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایک ڈاکے کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایک مار دھاڑ کا واقعہ نہیں ہوا. پولیس وہاں پر نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے اور سوتی رہتی ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کی تربیت ہو جائے جن کے اندر سے جرم کی طلب مٹ جائے، تو نتیجتاً آپ کو پھر ان اہتمامات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے عالم بشریت سے وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب میں اس زمین کو اس کے حقیقی وارثوں کے سپرد کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دوں گا جہاں پر یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ اس معاشرے کو عدل سے، انصاف سے، برابری سے، مساوات سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے وہ زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی. اب ذرا اللہ کے اس منصوبے پر غور کیجئے گا. اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اس منصوبے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے کہ انسان تربیت کی بھٹی سے گزر کر نسل در نسل اپنے اندر کمال کی وہ خصوصیات پیدا کر سکے کہ ایک معاشرہ ایسا تشکیل پائے جہاں پر انسان جرم کی طرف جا ہی نہ سکے. आज हम एक दूसरे को जब मिसालें देते हैं यूरोप की, अमेरिका की, तो कहते हैं कि वहां पर जो है ये इंसाफ है, ये समाजी इंसाफ है, ये माशरती इंसाफ है, ये है, ये है, ये उसकी तफसील बयान करते हैं। लेकिन ये जो समाजी और माशरती इंसाफ आपको मगरबी दुनिया के अंदर नजर आता है, उसकी वजह कानून की मजबूती है, इंसानों की तरबियत नहीं। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे वाकयात में सुना होगा, जैसे ही हुकूमत की गिरफ्त कहीं पर कमजोर पड़ जाती है, 3 घंटों के अंदर सैकड़ों हजारों मार्केटें लुट जाती हैं। वजह क्या है? उस इंसानी माशरे के अंदर बसने वाले इंसानों के अंदर वो हैवानी जबिल्ली ख्वाहिशात अब भी मौजूद है, सिर्फ उनको निकलने का मौका चाहिए, निकलने का मौका चाहिए। उसके मुकाबले में आप जरा गौर कीजिएगा, अगर एक ऐसे माशरे का आपको तसव्वुर दे दिया जाए जहां पर इंसान आजाद हो, हर काम कर सकते हो लेकिन न करें, तो आप दोनों को जब एक दूसरे के सामने रखेंगे तो कहेंगे वो हैवानी माशरा है और ये इंसानी माशरा है, फरिश्तों का माशरा। अल्लाह इन इंसानों को, यानी हम इंसानों को, आहिस्ता आहिस्ता जमाने के गुजरने के साथ साथ तरक्की देकर उस स्टेज तक पहुंचाना चाहता है। करबला इस इंसानी मुआशरे की तश्कील के मंसूबे के अंदर दिल की हैसियत रखता है, दिल की हैसियत। अब इस पर थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी, जो लोग बोर नहीं हुए वो जरा सलावत भेजें मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां पर अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमने डॉक्टर्स और अतिब्बा से सुना है, मेडिकल के माहिरीन से, कि इंसानी जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं ये 7 साल में अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं और नए सेल्स जन्म पाते हैं। 7 साल के अंदर डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान के जिस्म के तमाम सेल्स तब्दील हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब है जो सेल बनता है वो अपना रोल अदा करके निकल जाता है, अगला सेल आता है, वहीं से अपनी जिंदगी का आगाज करता है, ताकि सेल निकल जाए लेकिन मजमूई तौर पर इंसानी बदन कमाल की तरफ जाए। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यही काम मेरे और आपका है जो अल्लाह करता है इस माशरे के अंदर। जिस तरह से एक सेल आता है उस बदन को एक सालिम मुकम्मल बदन की हैसियत से आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करके निकल जाता है, उसकी जगह नया सेल आता है, उसी तरह से कौमें आती हैं अगर उनकी तरबियत हो। मैं दीन के तनाजुर में कह रहा हूं, कुरान के तनाजुर में कह रहा हूं, अहलुल बैत के नजरिए और अहलुल बैत के दिए हुए तसव्वुर दीन और दुनिया के दायरे में कह रहा हूं कि इंसानी माशरे में कौमें आती हैं, हर कौम के अफराद उसी सेल की तरह से जो बदन में फ़ाल होता है आता है, अपना रोल अदा करता है और करने के बाद खुद चला जाता है, मजबूरी तौर पर इंसानी माशरे को अगले मरहले में जाने के लिए आमादा करता है। और इंसानी माशरा इसलिए हर गुजरते दिन के साथ फिक्री हवाले से, सोच के हवाले से, अकल के हवाले से, कमाल के हवाले से, हर गुजरते दिन के साथ इर्तकाई मंजिलें तय कर रहा है और इंसानियत के करीब तर जा रहा है और अदल के करीब तर, इंसाफ के करीब तर जा रहा है। अब सोचिएगा इस पर, गौर कीजिएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, अल्लाह ने मेंढा भेज दिया, भेड़ आया, कुर्बान हुआ, इस्माइल बच गए, वफदैना हु बिज़बहिन अज़ीम की आयत उतरी और फिर करबला का वाकया हुआ। अब क्या करबला का वाकया एक हादसा था या फिर उसी इंसानी मुआशरे को मिनहे से इंसानी मुआशरा, एक जिंदा दिल, धड़कता हुआ दिल और उस धड़कते हुए दिल में एक जज्बा, हुर्रियत, आजादी, शुजाअत, सरबुलंदी, अज्म, हिम्मत और नडरपन, बहादुरी और इस्तकामत, यानी तमाम तर मुसीबतों, तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर सख्तियों के मुकाबले में कोहे इस्तकामत बनकर डट
بیٹھنے کا ایک ایسا مظاہرہ جو کربلا کے واقعے کے اندر موجود ہے، 61 ہجری کی تاریخ 10 محرم کے گزرنے کے بعد ختم نہیں ہوئی، بلکہ انسانی معاشرے کو تا قیام قیامت ان ویلیوز سے آشنا کرنے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی روح کو ان خصوصیات میں ڈھالنے کا سامان فراہم کر گئی۔ کربلا کا واقعہ اس کی ایک واقعہ نہیں ہے صرف، کربلا کا واقعہ صرف ایک داستان نہیں ہے، کربلا کا واقعہ صرف ایک کلچر نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، کربلا کا واقعہ صرف ایک رسم اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے رسم انجام دی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ پانی کی طرح سے ہے، پانی کی طرح سے انسانی بدن کو اس کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے انسانی بدن کو ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے انسان پانی سے اپنی اس بدن کی پیاس اور تشنگی کو دور کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو کربلا کا واقعہ اور کربلا کے اندر موجود پیغام انسانی معاشرے کو ایک دھڑکتا ہوا دل فراہم کرتا ہے، اور یہ دھڑکتا ہوا دل اس انسانی معاشرے کے بدن کی حیات کا باعث ہے، اور یہ انسانی معاشرہ اس خصوصیت کے ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کربلا کے واقعے میں یہ معاشرہ ٹوٹل 72 نفوس پر مشتمل تھا، ان 72 کی شہادت کے بعد اسرائے کربلا نے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ اس روح کو انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کا علم زینب کبرا کے ہاتھ میں تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ پیغام، یہ روح اور یہ فکر جیسے جیسے معاشروں میں سرایت کرتی چلی گئی، ویسے ویسے معاشرے نے دو طرح سے اس کو لیا، ایک نے زینبی کردار کو معاشرتی اس اجتماعی موت کو حیات میں بدلنے کا عنوان بنایا، اور اس طرح سے اس طبقے نے کربلا کے اس واقعے کو اپنی اور اپنے معاشرے کی حیات کا ذریعہ سمجھ کر ہر میدان میں زینبی کردار ادا کیا اور سختیوں کا مقابلہ کیا، اور دوسرے طبقے نے اس کو صرف ایک رسم کے طور پر لیا، عزا کے طور پر لیا اور سوگ کے طور پر لیا۔ دونوں میں فرق اگر ہے تو اس دنیا کو دیکھنے کا فرق ہے، اس دنیا کو دیکھنے کا ہدف کو دیکھنے کا فرق ہے کہ کون کربلا کو کس ہدف کے تحت دیکھتا ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف سوگ کی علامت نہیں آئے، سوگ کا ذریعہ نہیں آئے، کیوں؟ دسمبر کے آخری ایام میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے جب ایام منائے جاتے ہیں، ویٹیکن سٹی میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے عیسائی، حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت پھانسی پر چڑھنے ان کے عقیدے کے مطابق کہ دن کی یاد میں سب سیاہ پوش ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک خاص ردم کے ساتھ پڑھتے ہیں، سب پورا اجتماع یک زباں ہو کر پڑھتا ہے، سب سیاہ پوش ہوتے ہیں، سب کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، اس عمل سے گزرنے میں ان کو تھوڑی دیر لگتی ہے، یہ عمل انجام دینے کے بعد وہ بری الذمہ ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن خود حضرت عیسیٰ کا یہ سوگ ان کی عملی زندگی میں ایک پیسے کا رول نہیں رکھتا تسکین کے علاوہ، سوگ ہے لیکن یہ سوگ ان کی عملی زندگی کے تحرک میں، سمت کی نشاندہی میں، ہدف تک پہنچنے میں، اتنا بڑا اجتماع 30-35 لاکھ، بعض اوقات اس سے بھی بڑی تعداد ہو جاتی ہے، اتنا بڑا اجتماع ان کی عملی زندگی میں ان کو رخ دینے کے حوالے سے، شعور دینے کے حوالے سے، ہدف کے تعین کے حوالے سے کوئی رول نہیں رکھتا۔ رول کیا ہے؟ وہ چند منٹس جس میں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، احترام کے ساتھ، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ خاموش رہیں گے، خاموش رہتے ہوئے سوگ کا اعلان کر کے، اظہار کر کے اٹھیں گے اور ویٹیکن سٹی سے نکلیں گے اور اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ہے سوگ، یہ ہے رسم۔
क्या करबला भी इसी तरह से एक रस्म है?
नहीं, करबला और उस रस्म में आसमान और जमीन का फर्क है, 180 डिग्री मुख्तलिफ चीजें हैं। वो सिर्फ एक रस्म है और करबला मैदान है और रस्म है। करबला जब किसी माशरे के रूह में रच बस जाए तो फिर उस माशरे के अफराद को दो तरह से तब्दील करने का बायस बनती है। एक ये कि उनके अंदर करबला की पाकीजगी और नूरानियत पैदा कर देती है उनके अंदर की दुनिया में, जिसके नतीजे में वो माशरा, वो ग्रोह, वो तबका अंदर की दुनिया में इतना पाकीजा होकर निखर कर सामने आता है कि माशरे के अंदर फिर कोई करप्शन, कोई नाइंसाफी, कोई बेअदालती, कोई जुल्म ऐसा नहीं होता जिसको देखकर न सिर्फ ये तबका खामोश न रहे, बल्कि इसकी जिम्मेदारी होती है कि उस जुल्म, उस ज्यादती और उस करप्शन के मुकाबले में पूरी ताकत के साथ खड़ी भी हो जाए। ये एक एक उसका पहलू है। दूसरा पहलू, अगर आप गौर करें करबला के इसी रूह की वजह से, इसी रूह की वजह से जमाने के गुजरने के साथ साथ जहां जहां आप देखते हैं करबला की रूह का असर नमाया है, वहां पर लोग सिर्फ तन पर सियाह कपड़े नहीं पहनते, बल्कि सारा साल मेहनत करके पैसा कमाते हैं और इन अय्याम में हुसैन के नाम पर गरीबों को खिलाकर, गरीबों को पिलाकर, गरीबों की प्यास और भूख मिटाकर, गरीबों और दीगर इंसानों को हुसैन इब्ने अली से जोड़कर गोया उस अजीम इंसानी मुआशरे की तश्कील की तहरीक में अपना हिस्सा डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, रस्म नहीं है। लिहाजा उसका एक मजहर आप देख लें, सिर्फ एक मजहर, कहां 61 हिजरी, जब करबला के इन्हीं शुहदा के सरों को नेजों पर बुलंद करके इराक और शाम की सरजमीन में शहरों, गलियों, कूचों, बाजारों में फिराया गया और लोग बजाय इसके के साथ देते पत्थर मार रहे थे। कहां आज 1500 साल गुजरने के बाद का माशरा, जब 3 करोड़ से ज्यादा लोग उस सरजमीन की तरफ जाते हैं और पूरी दुनिया से जाते हैं और वहां पर खाने के लिए नहीं जाते, खिलाने के लिए जाते हैं, लेने के लिए नहीं जाते, देने के लिए जाते हैं, और वहां पर भी जितने लोग आते हैं वो उन जायरीन हुसैन की खिदमत और हुसैन को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगाने के बाद अपने इन अय्याम में सारी रातें, सारा दिन मेहनत करने के बाद, थकन से चूर होने के बावजूद एक लम्हे के लिए न सिर्फ पछताते नहीं हैं, बल्कि जब ये पूरा मामला इवेंट खत्म होता है तो सुकून के साथ उठते हैं कि हमने कमाया है, खोया कुछ भी नहीं है। अब दूसरा पहलू देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा इंसानों के इस समंदर में कोई चोरी का वाकया नहीं होता, कोई लड़ाई का वाकया नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, खाने के लिए कोई एक दूसरे पर पल नहीं पड़ता, बल्कि एक दूसरे के सामने रखकर खुद भूखा और प्यासा रहना चाहता है। आराम के लिए बिस्तर हर एक की जरूरत है, लेकिन हर एक दूसरे को खुद पर तरजीह दे रहा होता है। खुद सड़क पर, फुटपाथ पर, सीमेंट के ऊपर, पत्थर के ऊपर सर रखकर सोता है, दूसरे को आराम देता है। यह कौन सा माशरा है? ये वही माशरा है जिसकी तश्कील का वादा अल्लाह ने किया है और रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया है। ये जैसे जैसे हुसैन शनासी और करबला शनासी आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इस मुआशरे और इस तबके में इजाफा होता चला जाएगा, यहां तक के महदीए दौरा, महदीए आखिरुज़्ज़मा का जहूर हो। तो ये जो आज इस वक्त आप पूरी दुनिया के अंदर, करोड़ों इंसानों के अंदर एक तहर्रुक, एक जज्बा, एक शौक, एक जोक, एक वलवला اور ایک عجیب قسم کی حرارت دیکھتے ہیں جس کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پر یہ فرما کر کیا تھا کہ ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے لیے اللہ نے ایمان والوں کے دل میں محبت عشق اور مودت کی ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا شعلہ شعلور کر دیا ہے، جلا دیا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن حسین کی محبت اور عشق کی یہ حرارت کبھی بھی بجھے گی نہیں۔ اور آج اس حرارت کو آپ 3 کروڑ سے زیادہ انسانوں میں مجسم طور پر نجف اور کربلا کے سفر میں دیکھتے ہیں۔ یہ صرف وہ 3 کروڑ ہیں جو وہاں پر پہنچ سکے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہیں جو اس آگ کو اپنے سینے میں لیے منتظر ہیں کہ کب بلاوا آئے اور کب ہم وہاں پر پہنچ کر عملی طور پر حسین ابن علی کی زبان مبارک سے نکلنے والے ندائے حل من ناصر کے جواب میں لبیک کہہ کر اس انسانی عادلانہ معاشرے کی تشکیل کی راہ میں ایک اینٹ رکھنے کے قابل ہو سکیں۔ حسین کا ذکر اس لیے صرف ایک ذکر نہیں آئے، صرف ایک رسم نہیں آئے، اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ محو سفر ہے ظہور مہدویت کی طرف، ظہور مہدویت کی طرف۔ اور یہ جو آج آپ کو پوری دنیا کے اندر اس مارچ مشی اور پیدل سفر کی، جس کو آپ سفر عشق کہتے ہیں، ایک گونج پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، بڑے صغیر میں بھی، ایشین مختلف ممالک میں بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آگ۔ پوری نسل انسانی اس وقت مضطرب ہے، پیاسی ہے، تشنا ہے، اس کو اس آگ کے ذریعے سے بیتاب کر کے حسین سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور حسین سے جوڑنے کا مطلب مستقبل میں عالم انسانیت کے لیے ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو معاشرہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو کے عنوان سے نہیں بلکہ اللہ کے نیک پارسا اور پاکیزہ بندوں کے عنوان سے نسل انسانی کی فلاح، سربلندی اور ظلم کے خاتمے کے لیے تشکیل پائے، اور اسی کی امامت کا نام مہدویت آئے، اور اس مہدویت کی طرف ہم سب محو سفر ہیں۔ لہذا کربلا مہدویت کا آغاز ہے، مہدویت کا ظہور، کربلا کی فتح کی وہ علامت ہے جس کے نتیجے میں پھر کائنات کے اندر یزیدیت کا خاتمہ ہو، یزید کا نہیں، یزیدیت کا خاتمہ ہو، اور جس کا انجام حسینیت کا غلبہ ہے انبیاء کی حکومت کی صورت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کی صورت میں۔ اور ہم نے اس جانب قدم اٹھانا ہے اور شعور کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حسین ابن علی سے اسی طرح سے وابستہ ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم حسین شناس بن سکیں، کربلا شناس بن سکیں، اور کربلا کی اس آفاقی روح اور اس کے آفاقی پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا کر ہر کٹے ہوئے انسان کو اس پتنگ کی طرح سے جس کی دور کٹ چکی ہے دوبارہ لا کر حسین سے جوڑ کر اس قافلے انسانی میں شامل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کر صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔